الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين فيها. الله سبحانه وتعالى کا ارشاد مبارک جو بازبان نموت، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کو دینا میرے ذمے واجب ہو جاتی ہے جو چار عمل کر لیں. کیسا پیارا انداز بیان ہے کہ کس کا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میرے ذمے ان لوگوں کو اپنی محبت دینا واجب ہو جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی محبت نہ ملے تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ جو شخص اللہ سے محبت نہ کرنا چاہے، اپنے محسن پالنے والے سے دل میں محبت نہ کرنا چاہے، تو اس شخص کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنا دل غیروں کو دیا ہوا ہے. جس نے دل پیدا کیا ہے اس ذات پہ اس کا دل فدا نہیں ہے، غیروں نے اس کے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گھر بنایا ہوا ہے. چمگادڑ کی طرح اندھیرے میں انسان لٹکا رہتا ہے. بہت ہی نامبارک ہے کہ جو شخص اپنے دل کو غیر اللہ پہ فدا کرتا ہے، عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غیر اللہ میں دل پھنساتا ہے، تو ایسا شخص کا دل اللہ تعالیٰ کے قابل ہی نہیں رہتا. اس لیے اہل اللہ کو اہل دل بھی کہا جاتا ہے. اہل دل ان حضرات کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ کتے کے پاس بھی دل ہوتا ہے، بلی کے پاس بھی دل ہوتا ہے، لیکن ان کو اہل دل نہیں کہا جاتا. اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے کہ دل والے ہیں یہ. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ رومی ثانی میرے شیخ اول شیخ الارض والعرج معالی باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فارسی میں میرے شیخ کا شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت، اہل دل آکس کے حق را دل دہد، دل دہد اورا کے دل را می دہد. اہل اللہ کو اس لیے اہل دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے دل کو خالق دل پر فدا کرتے رہتے ہیں. اس لیے صحیح معنی میں یہ اہل دل ہیں، ان کے سینے میں دل ہے. جس کے سینے میں دل ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہ وہ فدا کرتا رہے گا تو صحیح معنی میں یہ اہل دل ہے. اور جس کے دل کو غیروں نے قبضہ کر لیا ہے تو دل اس کا مردار ہے، مرا ہوا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مزے لے کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. حسرت پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، حسرت پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، حرام حسرتوں حرام آرزوؤں کا خون کرنا، ان کو پامال کرنا. اگر ہوتی ہیں تو ہونے دو، حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ اکبر، جس نے ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دل کو خالق دل کے قابل بنانا ہے، تو اس کو اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنا پڑے گا، اپنی حرام حسرتوں کا لہو بہانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ تو کیا مطلب اس کا ہوا؟ نفس جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اے میری امت والوں، تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ دشمن کسی چیز کی تمنا کرے تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ اس تمنا کو پوری کریں؟ ہیں پوری نہیں کرنی چاہیے نا۔ اگر نفس کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، حرام چیز کی، تو ہم اس کی تمنا کو پوری نہیں کریں گے۔ اگر ہماری تمنا پوری ہو جائے تو ہماری محبت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ محبت کی تکمیل تو ہوتی ہے کہ جب ہمارے محبوب کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ اور محبوب کی تمنا کیا ہے؟ کہ ہم نفس کی بات نہ مانیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس تمہارا دشمن ہے۔ بھائی، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا بہت ہی خطرناک یہ شخص ہے اور تمہارا دشمن ہے، تو آپ کتنا تدبیریں کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ اور جبکہ بتانے والا بالکل ہی سچا انسان ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، تو آپ کتنا یقین کریں گے اس کی بات پر؟ تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ تو نفس سے بچنے کے لیے، نفس اگر حلال تمنا کرے، مرنڈا پینے کو جی چاہتا ہے، انڈا کھانے کو جی چاہتا ہے، تو نفس بھائی اس کو حلال تمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جائز قرار دیا ہے، اس ان کو پورا کر دیں۔ اس کو نفس نہیں کہا جاتا۔ نفس کی تعریف کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی بات ماننا حرام ہے، وہ جب ہے کہ نفس ایسی چیز کی خواہش کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ یہ نفس ہے، یعنی مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ خواہشات جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دل چاہتا ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھ لوں، دل چاہتا ہے کہ موبائل پہ گندے پروگرام، فلمیں، ڈرامے دیکھ لوں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتا۔ دل چاہتا ہے کہ گانے سن لوں، ناچ گانا، ڈانس، سب چیزیں کر لوں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نفس چاہتا ہے یہ کر لوں، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی نفس میں بری خواہش آنے لگے تو نفس کو، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ سنا دیں آپ۔ باتیں کریں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ نفس سے کہہ دیں کہ اے نفس، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گا، تمہاری بات مان کر اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے؟ بہت ہی نالائق، جو اپنے محسن پالنے والے کو ناراض کر کے اور چوری چھپے حرام لذتیں امپورٹ کر رہا ہے، درامد کر رہا ہے۔ دوستو، ایسے لوگوں کے قلب اور دل جو ہے چین اور سکون سے نہیں رہتا، عقل پر ہر وقت عذاب رہتا ہے۔ تقوی سے رہنا چاہیے، عقل میں روشنی رہتی ہے، عقل میں سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ جو شخص متقی ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کی عقل میں سلامتی پیدا ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ عقل مند دنیا کے لحاظ سے جس کے پاس بہت اونچی ڈگری ہے یا بہت زیادہ پیسے کماتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند کون شخص ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سبحان اللہ، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، نفس کی حرام خواہشات کو پورا نہیں کرتا. تو دوستو، یہ ہے نظر کی خرابی شروع ہو اور نظر غلط جگہ جانے لگے تو اتنا تو سوچ لیں ہم کہ میری نظر پر بھی کسی کی نظر ہے، میری نظر پر کسی کی نظر ہے. یہ بار بار تکرار ہوتا ہے، بار بار یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی یہ باتیں اتار دے، ہم سب کے دل میں اتار دے. جب ہم بدنظری کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ جب میں کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ کو دیکھتا ہوں یا کسی حسین لڑکے کو دیکھتا ہوں تو اس وقت میری نظر پر کسی اور کی نظر بھی تو ہے، میری نظر پہ ان کی نظر پاسباں رہی. افسوس، اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم؟ جب ہماری نظر ادھر ادھر جاتی ہے تو اللہ تعالی کی نظر ہماری نگہبانی اور پاسبانی کر رہی ہے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے. اس وقت ایک مومن کو کیوں اللہ تعالی یاد نہیں آتا؟ کیوں اس وقت دوستو یہ خیال نہیں آتا کہ میں کس طرح اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو خراب کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ دل، یہ درد ہمارے سینوں میں پیدا کر دے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، بتوں کا عشق کی جگہ نہیں ہے، یہ مندر نہیں ہے. جس کے گھر پر دیکھیں آپ، جس کے گھر پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے وہ بے چین رہتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ بھائی، بے چین رہتا ہے. تو جس کے دل پر ناجائز قبضہ حسینوں کا ہو جاتا ہے تو اس کا دل کیسے چین سے رہ سکتا ہے؟ ہتھوڑے دل پہ ہیں مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے؟ لہذا دوستو، نہایت عاجزانہ اور درد مندانہ اپنے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں اور سب کے لیے کہ جب نظر ادھر ادھر اٹھے تو سوچیں آسمان سے میری اس نظر پر کسی کی نظر ہے، اور بہت بڑے مالک صاحب قدرت کی نظر ہے. کب میں دوستو ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میری نظر پر اللہ کی نظر، میری نظر پر اللہ کی نظر ہے؟ جب بھی نفس تقاضا کرے بس یہ سوچ لے کہ میری نظر پر اللہ کی نظر ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو جس نے گناہ چھوڑنے کا غم اٹھایا، آج عبادت بہت ہے، ذکر تلاوت، ہر سال حج عمرہ بہت ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا غم اٹھانے والے کم لوگ ہیں، غم اٹھانے والے کم لوگ ہیں. عبادات بہت ہے لیکن اللہ کے تو دو حقوق ہیں نا، ایک اللہ کی عظمت کا حق ہے، ایک اللہ کی محبت کا حق ہے. محبت کا حق تو ادا کرتے ہیں سب لوگ، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اس میں مزہ آتا ہے نفس کو، عبادات میں مزہ آتا ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور پھر لوگوں سے تعریف بھی ملتی ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، نفس کو مزہ آتا ہے. لیکن جو شخص گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر رہا ہے. دونوں محبت کا حق ادا ہوگا تو تب تقوی روشن ہوگا، دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرمائیں گے. تو جب انسان گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتا ہے تو اس غم کو کوئی نہیں دیکھتا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کسی سے محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, اس نے چھپا کے رکھا, کسی کو ظاہر نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں ہے, کیونکہ بتانے سے رسوا ہوتا, اور جو معشوق ہے یا معشوقہ ہے اس کی بھی رسوائی ہوتی, لوگوں میں چرچے ہوتے کہ دیکھو کیسی محبت میں یہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں. اس نے چھپا کے رکھا اندر ہی اندر, کسی پہ ظاہر نہیں کیا, نہ کسی کو بتایا ہے, نہ اس کی گلی کے چکر لگائے, نہ اس کو خط لکھا, نہ اس کو SMS کیے, نہ پیغامات بھیجے, اور اسی گھٹن کے اندر گھٹتا رہا, پھر وہ شہید ہو گیا, انتقال ہو گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فہو شہید, وہ شہید مرے گا. اللہ کے لیے جس نے غم اٹھایا غیر اللہ سے بچنے کے لیے, تو اس کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے. تو جس نے گناہ چھوڑنے کا غم اٹھایا اس کو خدا یقیناً ملا ہے. اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو دوستو دینی ترقی رک جاتی ہے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اس کا درخت ایمان کا ہرا بھرا ہونے لگتا ہے, ہرا بھرا ہونے لگتا ہے. لیکن گناہ کبیرہ کر لیتا ہے, بد نظری کر لی کسی عورت یا کسی لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیتا ہے, یا کوئی بھی گناہ کر لیا, مثلا غیبت ہے, حسد ہے, جتنے بھی گناہ ہیں, خاص طور پر شہوت کا گناہ کر لیتا ہے, تو گویا اس نے اس درخت میں آگ لگا دی. اب آپ بتائیے, ہرا بھرا درخت ہو اس کے پاس آگ لگا دو, وہ دوبارہ جلدی ہرا ہوگا؟ سال بھر بھی کھاد پانی دو تو پھر بھی دوستو وہ بات نہیں پیدا ہوتی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بہار کس چیز سے ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کے ساتھ ہماری زندگی کی بہار, ہمارے ایمان کی بہار تقویٰ کے ساتھ ہے. گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ, گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ. گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ, لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ. اللہ کے تعلق کا کیف تقویٰ سے ہے. نفس کی بات نہیں ماننی چاہیے. دشمن ہے ہمارا, دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے. افسوس ہے کہ آج ہم دشمن کو دشمن ہی نہیں سمجھتے. بھائی اگر یہ غمگین ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس غم میں اللہ ملتا ہے. کیسے؟ محرمی رحمتہ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھو خزانہ آبادی میں نہیں دفن ہوتا, ویرانے میں دفن ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ خزانہ دفن کرتے تھے ویرانی میں جا کے, آبادی میں دفن نہیں کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب تم قلب کی خواہشات کو ویران کر دو گے تو اس قلب کی ویرانی میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا خزانہ رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا خزانہ رکھے گا. اللہ کی محبت میں ہم نے جو بری بری خواہشات کو ویران کر دیا, تو بعض بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا تو اجڑ گئی کیونکہ ہم گناہ کا مزہ نہیں لے رہے. لیکن کیا ایک شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ویرانیاں دراصل یہ آبادیاں ہیں. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اللہ کی محبت جب آ گئی اور اللہ کی ذات مل گئی, ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. حضرت غنوی رحمت اللہ علیہ یہ جگر کے استاد تھے. وہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی, ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی, ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ کی محبت لینے کے لیے گناہوں کے چمنوں کو ہم نے لٹا دیا. کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، دیکھیں کہ کیا ہم سے لیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، فرمانے لگے جما دے چند آدم جا خریدم، جما دے چند آدم جا خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، چند کنکر پتھر گناہوں کے میں نے دے دیے اور اس کے بدلے میں اللہ کی ذات پاک مجھے مل گئی، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، بڑا ہی سستا سودا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے گناہوں کے کنکر پتھر اللہ پہ قربان کر دیں اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں لازوال سلطنت، لازوال اپنی محبت کا خزانہ عطا فرما دے، تو دوستو اس سے سستا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ صرف چند گناہوں کے کنکر پتھر، وہ بھی گندی چیزیں ہیں۔ سب انسان کہتے ہیں کہ گناہ گندا ہے، اچھی چیز نہیں ہے، گندی چیز لے کر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کو خرید لیا، عیب دار چیز کو خریدا، کس کے بدلے میں؟ بے عیب چیز کے لیے، جنت کے بدلے میں ہمارے نفس کو خریدا جو عیب دار ہے، اور کیا عطا فرمایا؟ بے عیب شے یعنی جنت، جنت کے نعمتیں، جنت ہمیں عطا فرمائی۔ کیا لیا اللہ تعالیٰ نے اور کیا ہمیں عطا فرما رہے ہیں؟ کوئی شخص آپ جیب میں سے کنکر پتھر نکال دے اور آپ کی جیب ہیرے یا جواہرات سے بھر دے تو آپ کو خوشی ہوگی، غم ہوگا؟ بتاؤ بھائی، خوشی ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے صرف گناہ چھوڑنے کا فرما رہے ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ ہم سے، ہمارا مال، ہماری جان، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے بس یہ حرام خواہشات کو میرے اوپر قربان کر دے، بس ان کی بات نہ مان، تو بات نہ مان۔ یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے۔ تقوی اللہ نے فرض کیا ہے، پہلے ہمیں تقوی پہ آنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ ہر شخص کے اندر ہمت ہے گناہ چھوڑنے کی، اللہ والا بننے کی، ولی اللہ بننے کی صلاحیت موجود ہے، گو ہر سینے میں موجود ہے محبت کا خزینہ، مگر ملتا نہیں ہے یہ بے خون و پسینہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کی ترقیات کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ سخت حالات میں پل کے جو جوان ہوتا ہے، اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے، ایسے ایسے خواہشات اپنے اللہ پہ قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہم نے لیا ہے درد دل کھو کر بہار زندگی۔ درد دل دوستو بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اولیاء اللہ نے اس درد کو مانگا ہے، پیغمبر کی جان نے اور صحابہ اکرام نے اور اولیاء اللہ نے اسی درد کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ یہ درد کیا شے ہے؟ یہ وہ درد نہیں ہے جو ہمیں ہاسپٹل لے جائے، درد دل وہ دل درد نہیں ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے، یہ درد دل جائز اور ناجائز کا غم، اس کا نام ہے درد دل، جائز اور ناجائز کا غم۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو دوسرے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام ہے کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، اور فرماتے ہیں کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت۔ ایک کانٹا چبھتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، درد رہتا ہے مستقل درد رہتا ہے۔ کسی کام میں بھی انسان مشغول ہو لیکن اس کا درد ساتھ رہتا ہے، چبھن رہتی ہے، یہ درد اس کو بے چین رکھتا ہے۔ یہ تو درد تکلیف دہ درد ہے، لیکن جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے اور گناہ چھوڑنے کے بعد اللہ جو اس کو درد دل عطا فرماتے ہیں تو اس درد کے اندر لذت ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ درد اور بڑھ جائے، ترقی کرتا جائے، رکے نہ بس، ترقی کرتا جائے، درد یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، مجھے اس کی کوئی دوا نہ ملے. لیکن وہ درد جو کانٹا چبھنے کے بعد ہوتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے کہ اللہ جلد ختم ہو جائے، وہ دنیاوی درد ہے. یہ درد ایسا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات دلاتا ہے. تو یہ درد میرے دوستوں، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. سبحان اللہ. فرماتے تھے کہ شاید میں نے دعویٰ توڑنے کے لیے لگایا ہے دعویٰ، لیکن اللہ نے تو عطا فرمایا تھا ہم کو درد. ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی اپنے کمالات اپنی زبان سے ظاہر نہیں کیے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں، ہم جیسے نابینا لوگوں کے لیے، تاکہ ہم ان کا رتبہ پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، جو میرے شیخ کا رتبہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ آنکھیں عطا فرما دے، اور میں اپنے شیخ کو پہچان سکوں اور ان سے مستفید ہو سکوں. تو شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، مستقل درد دل، استقلال پیدا ہو جائے. استقلال یہ نہیں ہے کہ گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت، گھڑی میں فرشتہ، گھڑی میں شیطان، یہ مستقل درد نہیں ہے. مسجد میں تو ولی اللہ بن گئے ہیں، مارکیٹوں میں شیطان بھی ہنستا ہے اس کے عمل پر. خانقاہ میں آنے کے بعد اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو بالکل ولی اللہ بن جاتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو بدتمیزی، پٹائی، ماں باپ سے بدتمیزی، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. بزرگوں کے پاس تو متقی رہتا ہے، لیکن جب کاروبار کرتا ہے تو دھوکہ، فریب، عیب چھپا کر سودا بیچتا ہے، بتاتا نہیں ہے. یہ درد دل مستقل نہیں ہے. مستقل درد دل وہ ہے کہ جو ہر وقت جائز اور ناجائز کا غم لگا رہے اس کو، کہ یہ جو کام کر رہا ہوں آیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے میرے پیارے دوستوں. اللہ میرے دل میں یہ درد پیدا فرما دے، اور ہم سب کو یہ درد کی نعمت عطا فرما دے. ان جانوں نے، جنہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا دنیا میں رہ کر، بڑی قسمت والی جانیں ہیں وہ، اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا، ان کے لیے بہار ہی بہار ہے. چند دن کے مجاہدات ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بے شمار ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سُبُلَ السَّيْرِ إِلَيْنَا. ہم ان کو اپنی طرف راستہ بھی دکھائیں گے اور پھر ان کو درباری بھی بنا لیں گے. جو مشقت اٹھاتا ہے اللہ کے راستے میں، گناہ چھوڑنے میں، غیبت چھوڑتا ہے، حسد کی بیماری ہے اس کا علاج کرواتا ہے، طنز کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بہتر سمجھنا، عجب اور تکبر، عجب اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنی نگاہوں میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اور جب اللہ کی نگاہوں میں بندہ اچھا ہوتا ہے، کس وقت؟ کہ جب اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں اچھا ہو جاتا ہے وہ. تو ہمیں عزت اللہ کے ہاں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں تو سب کچھ ہے. ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکیں گے؟ آپ بتائیں، کتنا ہی ہم کر لیں عبادات، کرنی تو ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، کہ جب ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ کی عظمتوں کا حق ادا ہو، تو بھائی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خدمت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا، اور کچھ مانگو. پھر انہوں نے سوال یہی کیا کہ جنت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کچھ سجود کے ذریعے سے سہارا لو، یعنی کچھ اعمال بھی کرو تاکہ تم شفاعت کے قابل ہو جاؤ. اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ عمل کرو، عمل عمل کرو. قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے بخشش ہوگی، لیکن شریعت کا حکم ہے ہمیں اعمال کرنے کا، اسباب اختیار کرنے کا. نظر اپنے اعمال پہ نہ ہو، کرتے رہنا ہے چاہے دل لگے نہ لگے. نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں تلاوت میں دل نہیں لگتا، لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ دل کی بات نہیں مانتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے آقا کا حکم کیا ہے، میرے آقا کی خوشی کس چیز میں ہے. وہ اپنی خوشی، اپنی چاہت اور اپنے دل کے مزے کو نہیں دیکھتا، آقا کی نظروں کو دیکھتا ہے، آقا کے منشا کو دیکھتا ہے، آقا کی رضا کو دیکھتا ہے کہ میرے آقا جس بات سے خوش ہیں میں بس اسی کام میں لگا رہا ہوں. غلام کا کام ہی یہی ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا اور پوچھا کہ غلام تمہارا نام کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور، غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے آقا بلا لے غلام کا وہی نام ہے. غلام تو کیا کھائے گا؟ عرض کیا حضرت، غلام کا تو کوئی کھانا نہیں ہوتا، آقا جو کھلا دے غلام کھا لیتا ہے. کہا کہ غلام تو کیا پہنے گا؟ کہا کہ حضور، غلام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا، جو آقا پہنا دے وہ پہن لیتا ہے. اللہ، کاش ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. میرے دوستو، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی، قدر 120 صحابی، 120 صحابہ کی زیارت کی تھی انہوں نے، 120 صحابہ کی، لیکن اس غلام کی بات سن کر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر، ہوش آیا، اس کو آزاد کر دیا کہ جا غلام، تجھے آزاد کر دیا، آج تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے کہ غلام کیسا ہونا چاہیے. آج ہم غلام ہیں کیا؟ نعوذ باللہ، ہم تو خدا بنے ہوئے ہیں. جس طرح ہم چاہیں اللہ ہمیں ویسا کھلائے، جس طرح ہم چاہیں اللہ ہمیں ویسا پہنائے، جس طرح ہم چاہیں اللہ ہمیں ویسا رکھے. برعکس الٹا ہو گیا معاملہ، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں. رضا بالقضاء کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ کہا کہ حضرت آپ بھی بتا دیجئے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی ایک اونچا مقام ہے، اس کا نام ہے رضا بالقضاء. اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے، بڑی بڑا اونچا درجہ ہے میرے دوستوں. تو ہم غلام ہیں، غلام کا اگر کسی عبادت میں دل نہیں لگتا تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے صرف اور صرف آقا کا حکم ہوتا ہے، آقا کی خوشنودی ہوتی ہے. اگر میرا آقا میری نماز پڑھنے سے خوش ہے، میں نماز پڑھوں گا. میرا آقا اس وقت حکم ہے کہ رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں، روزہ رکھوں، میں روزہ رکھوں گا، مجھے مزہ آئے نہ آئے. شریعت کے لحاظ سے مسائل سیکھیں اور پھر اپنا کام کریں. نماز کے مسائل سیکھیں، روزے کے مسائل سیکھیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں جو عورتوں کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں. نجات جو ہے فضائل پہ نہیں، مسائل پہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پوچھ پوچھ کے عمل کیوں نہیں کیا. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 8 سال مدرسے میں لگا سکیں اور دین علم حاصل کر سکیں، تو کم از کم ہم پوچھ پوچھ کر ہی عمل کر لیں. علماء کی کمی تو نہیں ہے الحمدللہ، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی عالم مل جاتا ہے. دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ، علماء سے مسئلے پوچھ پوچھ کر عمل کریں، تب بھی انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو ویران کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس غم ویران کو اللہ ایسی آبادی دے گا کہ دوستو سلاطین کو تصور بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کے رومانٹک لوگ ہیں جو بحر اٹلانٹک میں غرق ہیں، ان نالائقوں کو کیا پتا کہ عشق اور محبت کسے کہتے ہیں. یہ سارا محبت اور عشق جو ہے یہ صرف صورت کا ہے. جب پانی ختم ہو جاتا ہے نا سراہی میں تو جو پیالہ ہوتا ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. یہ سارا کا سارا جو محبت ہے یہ پانی کی وجہ سے ہے, صورت پرستی ساری اسی کی وجہ سے ہے. صورت جب بگڑ جاتی ہے تو وہ عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, عشق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اگر محبت اور عشق کے لائق کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. دنیا میں کوئی شخص محبت کے قابل نہیں ہے. جس سے چاہے محبت کر لے ایک دن جدا ہونا ہے, لیکن اللہ سے کبھی جدائی نہیں ہوگی. جس نے اپنے اللہ کو دل دیا, اللہ سے محبت کی, دوستو کبھی بھی پشیمانی اور خسارہ اور کبھی بھی اس کو افسوس نہیں ہوا. جنہوں نے غیر اللہ پہ اپنی جان فدا کی اور اپنے قلب فدا کیے, اپنا مال اڑایا, خرچ کیا, ضائع کر دیا, تو ایسے لوگوں کو پشیمانی اور افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. تو میرے شیخ اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے فرمایا کرتے تھے کہ اس دار فانی میں رہ کر صرف اللہ سے محبت کرو. گیا حسن خوبان دل خواہ کا, گیا حسن خوبان دل خواہ کا, ہمیشہ رہے نام اللہ کا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر شے, ہر شے کو فنا ہے. دنیا میں کوئی شے محبت کے قابل نہیں ہے. تو اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ گناہ چھوڑنے کی اور نیک اعمال کرنے کی ہمت کی توفیق کا نسخہ یہ ہم سب یاد کر لیں. نیک اعمال کرنے کے لیے, گناہ چھوڑنے کے لیے تین اعمال سن لیجیے. اس میں تین اعمال حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اور تین اعمال میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تو ٹوٹل چھ اعمال ہو گئے, چھ اعمال, چھ نمبر, چھ نمبر جو ہے تبلیغ جماعت میں بھی ہیں. چھ نمبر پہ عمل کر لیں. نمبر ایک کیا ہے؟ خود گناہ چھوڑنے کی ہمت کریں. بھائی اگر ہم ہمت نہیں کریں گے تو گناہ ہمیں پٹخ دے گا, شیطان ہمارے سینے پر بیٹھ جائے گا. بتاؤ اگر کوئی گنڈا چھرا دکھاتا ہوا کہے کہ حسینوں کو مت دیکھو تو اس وقت حسین یاد آئیں گے؟ کوئی حسین دیکھے گا؟ اس وقت تو جان بچا کر بھاگتے ہیں. خنجر سے جتنا ڈرتے ہیں, کینسر سے ہم جتنا ڈرتے ہیں, گردے کی پتھری سے جتنا ڈرتے ہیں, اس سے زیادہ ڈر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ہونا چاہیے. جب کوئی حسین سامنے آئے تو راستہ بدل دو. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی. مختلف ڈیزائن کی خوبصورت پریاں سامنے آتی ہیں. شیطان نے موجوں کو رنگین کر دیا ہے. میری کشتی چل رہی ہے پانی پہ, لیکن شیطان نے موجوں کو رنگین کر دیا ہے تاکہ میرا ذہن میری منزل سے ہٹ جائے اور ان حسین لہروں پہ چلا جائے, حسین موجوں پہ چلا جائے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. یہ میری کشتی تو میرے اللہ کی طرف جا رہی ہے. اے نفس اور شیطان, تم مجھے کیا رنگینیاں دکھاتے ہو؟ میں رنگینیوں میں بکنے والا نہیں ہوں. میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں تو اللہ کو حاصل کروں گا, اللہ والا بن کے رہوں گا. تو دوستو جتنا ہم اس غنڈے سے ڈرتے ہیں, اس سے زیادہ ڈر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ہونا چاہیے. تو راستہ بدل, جب کوئی حسین سامنے آ جائے راستہ بدل جائیں. اگر وہ غنڈا جو ہے وہ ہماری جان لیتا ہے تو یاد رکھیں یہ حسین دشمن ایمان ہے, دشمن ایمان ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور حضرت کو سرما ہدیہ کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کے اجزاء کیا ہیں تاکہ میں اپنے خاندانی حکیم سے مشورہ کر لوں. تو کہنے لگا کہ حضرت واہ, میں تو ایک تو آپ کو ہدیہ مفت میں دے رہا ہوں اور آپ اس کے اجزاء پوچھ رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سرما تو مفت کا ہے, میری آنکھ مفت کی نہیں ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر حسین ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہمارا حسن استعمال کر لو, یوز کر لو, تو اس کو کہہ دو کہ اے حسین تمہارا حسن تو مفت کا ہے لیکن میرا ایمان مفت کا نہیں ہے, تم میرے تربوز کو یوز کر لو. ٹھکرا دیا وہ غم جو غمے جاویداں نہ تھا, عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق. ایک شاعر فرماتے ہیں عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق, اس محبوب حقیقی کے غم کی توجہ کی برکت کیا ہوئی میرے دل پر. عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق, ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا. ہم نے سارے غموں عارض غموں کو ٹھکرا دیا ہے, اس کے بدلے میں ہم نے ایک دائمی غم اللہ کی محبت کا حاصل کر لیا. انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. انہی کو ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جس کو توفیق ہو جاتی ہے گناہ چھوڑنے کی, سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو ملنے والے ہیں. تو سب سے پہلا کام, جیسے ہم اپنی جان بچانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں, ایسے ایمان بچانے کے لیے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے احتیاط کریں. بھائی بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ برقعے والی عورتوں کو پیچھے سے بھی مت دیکھو, کیونکہ آج سے 600 برس پہلے سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت جا رہی تھی, تو ایک نوجوان اس کی قد و قامت سے دھوکہ کھا گیا اور پیچھے پیچھے چلنے لگا. اسے سوچا کہ اس کی اندر کوئی بڑی ہی خوش قامت ہوگی, ہاں اس کی قامت ہے یا قیامت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, اس کی قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. تو بھائی وہ نوجوان جو ہے کئی میل تک اس کے پیچھے یہ سمجھ کر چلتا گیا کہ عورت کی قد و قامت تو بڑی عمدہ ہے, اندر نہ جانے کیا کچھ ہوگا, کیسا مال اندر بھی ہوگا بڑھیا. اتفاق سے اس عورت کو پیاس لگی اور اس نے جو چادر ہٹا کر پانی پیا تو سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چادر کے اندر سے چھپی ہوئی بہت ہی اچھی قد و قامت کی جب چادر ہٹی تو وہ اماں کی بھی اماں نکلی, نہ منہ میں دانت, گال آدھے آدھے انچ اندر گھسے ہوئے تھے, چہرے پر جھریاں. تو میرے دوستو عورتوں کے لباس کے اوپر بھی نظر مت ڈالیں, شیطان جو ہے وہ قد و قامت کی وجہ سے اسے بھی فتنے میں ڈال دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت آ رہی ہو تو اس کو سامنے سے مت دیکھو, کہ اس کے آگے بھی شیطان ہے, اور جب جا رہی ہو تو اس کے پیچھے بھی مت دیکھو کہ اس کے پیچھے بھی شیطان ہے. اس لیے نظر کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی ہے. نمبر دو نسخہ گناہ چھوڑنے کا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے الہا آزاری کے ساتھ ہمت کی درخواست کریں. ایسا روئیں کہ آسمان کے فرشتے بھی گریہ ان پہ طاری ہو جائے, اپنے آہ نالوں سے آسمان کو ہلا دے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی محبت میں روتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے, جب میں آہ نالا کرتا ہوں تو آسمان میرے ساتھ آہ نالا کرتا ہے. عرش لرز از انین المذنبین, جب کوئی گنہگار اخلاص کے ساتھ روتا ہے تو اس کی آہ زاری سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ سے درخواست کریں, یہ نہیں کہ اوپر زبان سے تو درخواست کر رہے ہیں اور دل میں وہی بدماشیاں ہیں, وہی تمنا دل کے اندر بھری ہوئی ہیں. دوستو دل اور جان سے دعا کریں, جیسے کینسر ہو جائے کتنی دعا کرتے ہیں, پتھری ہو جائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی یا اپنے لیے بھی کتنی دعا کرتا ہے, کینسر ہو جائے, ایسا مرض ہو جائے, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کتنی دل کی گہرائی سے تڑپتے ہوئے دل سے آپ دعا مانگیں گے، وہ تو کینسر ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد، ٹی بی ہو ختم ہو جائے گا، پتھری ہو گئی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ روحانی کینسر اگر ہمارے ساتھ رہا، بدرزنی کا کینسر، جھوٹ کا کینسر، غیبت کا کینسر، دوستو قیامت کے دن پتہ چلے گا پھر. اس لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دنیا میں مانگ لیں اپنی بھی اصلاح، اپنی اولاد کی بھی اصلاح. اللہ سے مانگ لیں جتنا مانگنا ہے، کم سے کم قیامت کے دن ہم کہہ تو سکیں گے کہ اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تھے، لیکن ہم نے آپ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑا، آپ سے رو رو کے بھیک مانگتے رہے، ہمت کرتے رہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے فضل فرما دیں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو لگا رہتا ہے آدمی، چاہے کتنے ہی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے، وہ اپنے جتنی ہمت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تقوی اختیار کرتا رہتا ہے. فتق اللہ مستطعتم، جتنی ہمت ہے تمہارے اندر وہ تو استعمال کرو. ہمت آپ کے اندر جو ہے وہ 100% ہے، لیکن آپ 50% ہمت استعمال کر رہے ہیں، یہ تو ہمت چوری ہے. ہمت وہ ہے جس لگاتا ہے، ہمت کرتا ہے، پوری جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، میں جو ہونا ہے میری حالت ہو جائے، لیکن اب مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، شرعی پردہ کرنا ہے، نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے، داڑھی رکھنی ہے، ٹخنے کھول کے رکھنے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے، اپنے نبی کا چہرہ بنانا ہے مجھے. دوستو یہ کون سی محبت ہے کہ آج اپنے نبی کی چہرہ بنانے میں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے؟ قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ اے میرے امتی، میرے چہرے پہ کیا عیب تھا کہ تو نے مجھ جیسی شکل نہیں بنائی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر ہفتے میں ایک بار خدمت اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا کہ نہیں بتاؤ؟ دہلی کے شہر میں ایک شخص تھا، حجام کے پاس بیٹھا ہوا داڑھی منڈا رہا تھا، اور ایران سے لوگ، اور لیکن تھا وہ بہت زبردست شاعر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ایسے اشعار لکھے کہ ایران سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے. جب وہ پہنچے دیکھا کہ یہ شخص حجام کے پاس بیٹھ کے داڑھی منڈا رہا ہے، تو ان کو اتنا دکھ، اتنا غم ہوا کہ اشعار اور نعت شریف کیسی اس کی اور اس کا عمل کیسے. کہا، وہ کہنے لگے کہ اے آغا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ کیا کر رہا ہوں، داڑھی تو کٹا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا میں. تو کہنے لگے کہ تو کسی کا دل کاٹے نہ کاٹے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو تکلیف پہنچا رہا ہے. بتائیے، صبح صبح اٹھ کر ملائم گالوں پر بلیڈ چلانا اور نبی کی سنت کو گندی نالیوں میں بہا دینا، میرے دوستو یہ کون سی محبت ہے ہمارے اندر؟ یہ کون سی محبت ہے؟ آج ہمارے پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے شاہ ابراہیم حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنتوں کو زندہ کریں، جب بھی علم ہو جائے ایک سنت ہے، بزرگان دین سے مشورہ کریں اور اس پہ عمل کریں. سنت، وضو کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ کیا سنتیں ہیں، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، وہ سنتیں ہیں، ان سب سنتوں پہ عمل کریں. نمبر 3 یہ ہے کہ خاصان خدا، اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، ان سے ہمت کی دعا کرایا کریں. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی، اللہ تعالی سے ہمت کے لیے دعا کریں. دوسری، خود ہمت کریں. نمبر 3، خاصان خدا، اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کرایا کریں. اب نمبر 3 دوسرے نمبر جو میرے شیخ نے بتائے ہیں، نمبر 1 وہ ہے کہ ذکر اللہ کرنا، اللہ والوں سے پوچھ کر تھوڑا سا اللہ کا نام لے لیا کریں، کیونکہ ان کے نام سے دل میں اجالے آئیں گے اور اندھیروں سے خود دل گھبرانے لگے گا. بتائیے، جس گھر میں بجلی ہوتی ہے تو اگر اس گھر کا یعنی کوئی فیوز اڑ جاتا ہے یا ٹرپ ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اللہ کا نام لینا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی ذرا بھی گناہ کی طرف دل مائل ہوگا نا، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. نمبر دو، اہل اللہ کی صحبت میں آنا جانا رکھیں. یہ اکثیر ہے یہ میرے دوستوں گناہ چھوڑنے میں. ماحول اچھا ہو جائے گا تو آپ اچھے انسان بن جائیں گے. نمبر تین، گناہوں کے اسباب سے دوری اختیار کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، گناہوں کے قریب رہنے سے وہ جو زہر ہے نا وہ آہستہ آہستہ روح میں داخل ہو جائے، جس سے روحانیت میں پھر کمزوری آ جائے گی، پھر ہمت پست ہو جائے گی، نظر بھی خراب ہونے لگے گی، یہاں تک کہ پھر حسینوں کو گود میں بٹھانے لگیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چھ اعمال اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کیسا ہی گناہ ہو انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. دوبارہ میں ان چھ اعمال کو دہراتا ہوں. نمبر ایک، اللہ تعالی سے ہمت کی دعا کریں کہ اللہ جو آپ نے مجھے ہمت دی ہے اس کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما دیجئے. نمبر ایک تو خود ہمت کرنا ہے، ہمت کریں. دوسری، ہمت کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور نمبر تین، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان سے دعا کرائیں. نمبر چار، اللہ کا نام لیں، ذکر اللہ کر لیں، شیخ سے پوچھ کر، کسی بزرگ سے پوچھ کر، چاہے کم ہو لیکن روزانہ ذکر کریں. ایک تسبیح اللہ اللہ کی کر لیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، روزانہ ذکر کریں. اس سے روح ہماری تگڑی ہوگی، روح میں طاقت پیدا ہوگی، نفس ہمارا کمزور ہوگا. پھر چار نمبر ہو گئے. پانچواں نمبر، اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا. نمبر چھ، جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے دور رہنا. اب جس کو موبائل غلط استعمال جس سے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ موبائل سمارٹ فون بند کر دے. بار بار تقاضا ہوتا ہے، بار بار نفس جو ہے غلط ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے، یوٹیوب پہ لے جاتا ہے، انسان گناہ کر لیتا ہے، بدنظری کر لیتا ہے، عورتوں کو دیکھ لیتا ہے یا مردوں کو دیکھ لیتا ہے. تو اس کے لیے سمارٹ فون استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سادہ سا فون رکھیں بھائی، سادہ سا فون رکھیں. جتنے بھی اسباب ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائیں گے اس سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا رحم الراحمین.